السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، غالباً گزشتہ تفریح کے سلسلے میں، سیر و تفریح اور نزہت اور تنزہ کے سلسلے میں کچھ باتیں گوش گزار کی جا رہی تھیں. زندگی کا یہ بھی ایک موضوع ہوتا ہے، اپنے اوقات گزاری کے لیے، وقت کاٹنے کے لیے، جی لگانے کے لیے آدمی کو مشغولیت چاہیے، دل بہلتا نہیں. جن کاموں میں آدمی رہتا ہے ان کاموں سے بور بھی ہو جاتا ہے. ایک ہی انداز کا کام کرتے کرتے آدمی کی طبیعت زچ ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانی مزاج کی رعایت کرتا ہے اور انسانی مزاج کے ہر پہلو کی رعایت کرتا ہے. تو یقیناً اس میں بھی اسلامی تعلیمات پائی جاتی ہیں، اسلامی رہبری پائی جاتی ہے. پھر ایک ہوتا ہے کسی زندگی کے پہلو کی رعایت کرنا، اور ایک ہوتی ہے اس میں شفقت، اس میں نفع نقصان کے پہلو کے ساتھ رعایت کرنا. جیسے بچوں کے ساتھ ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے، بچوں کا بھی جی کھیلنے کو چاہتا ہے، بچوں کا بھی جی تفریح کو چاہتا ہے، لیکن ماں باپ اپنی فہم کے اعتبار سے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. جو چیز بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے ویسی چیزوں میں ان کو کھیل کود میں نہیں لگاتے. جتنی ان کی بساط میں ہوتا ہے، جتنی ان کی فہم ہوتی ہے، جیسی فہم ویسا فیصلہ. اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بہت زیادہ شفیق ہیں، بہت زیادہ مہربان ہیں، اور اللہ کے سامنے بندوں کی جو زندگی اور اس کی تفصیلات ہیں، اس اعتبار سے ان کی شفقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کو ایسے کام کی اجازت دی جائے جس میں ان کا آخرت کا نقصان نہ ہو اور دنیا کا بھی بھلا ہو جائے. نفس انسانی کی خصوصیت، میرے دوستو، عجیب ہے. وہ یہ کہ جی بہلانے کے لیے جس چیز کو آپ متعین کر کے جی بہلانا شروع کر دیں گے، جی بہل جائے گا. النفس کالطفل ان ارضعته ارتضى وان فطمته انفطم. نفس بچے کی طرح سے ہوتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں. نفس بچے کی طرح سے ہوتا ہے، اگر آپ دودھ پلاتے رہیں گے تو وہ دودھ پیتا ہی رہے گا، اور اگر آپ دودھ چھوڑا کے اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیں گے تو کھانا کھانا شروع کر دے گا. وان فطمته انفطم. اسی لیے شریعت مطہرہ نے بعض مرتبہ مادی چیزوں سے دل بہلانے کے اسباب بنائے اور بعض مرتبہ روحانی چیزوں سے دل بہلانے کے اسباب بنائے. روحانیت سے بھی دل بہلتا ہے، بلکہ صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ روحانیت والی لین میں اگر دل بہلنا شروع ہو جائے تو پھر مادیت والی کسی بھی لین میں دل بہلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں اتنا زیادہ دل بہلاوے کا سامان ہے اور جی جو ہے اتنا زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کی تربیت یافتہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ کی صحبت سے، آپ کے فیض سے، آپ کی تربیت سے ان کی عجیب و تربیت ہو گئی تھی، ان کا مزاج عجیب ہو گیا تھا. حضرات صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فنافر رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی چاہت کیا ہے؟ وہی ہے ان کے رسول کی چاہت. ان کی محبوب چیز کیا ہے؟ وہی جو ان کے حبیب کی محبوب چیز ہے، جسے وہ محبت کرتے ہیں. ان کی جو پسندیدہ مشغولیت ہے وہی ان کی مشغولیت ہے. ان کو کس چیز سے کرائیے تو نفرت ہے؟ ان کو اس چیز سے کرائیے تو نفرت ہے جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائیے تو نفرت ہے. جن چیزوں سے دل بہلتا ہے، آپ حیرت کریں گے کہ میں بعض ایسی چیزوں کا ذکر کروں گا کہ بولیں گے کہ یار اس سے کہاں دل بہلتا ہوگا. نہیں، دل بہلتا ہے. ایک چیز ہے جس سے دل بہلتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور اتنا زیادہ اس سے دل بہلتا ہے کہ اگر کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کی لذت مل گئی، حلاوت مل گئی، تو دنیا کی کسی بھی چیز میں آدمی اتنی لذت محسوس نہیں کرتا. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اور سکھاتے ہیں امت کو کہ یا اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے. دل کی بہار بن جاتا ہے قرآن پاک. بالخصوص اس ملک میں جن لوگوں کے پاس میں جاب نہیں ہوتا یا جن کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کے لیے تو بڑا عجیب وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے وقت کاٹنا. وقت کاٹے سے کٹتا نہیں، وقت ان کو کاٹتا رہتا ہر وقت. اور ابھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگوں کو، عمر رسیدہ خواتین کو، کہ اسپرنگ کے زمانے میں باغیچوں میں، پھولوں میں، اجنا والا ہریالی کاٹنے میں، پودے لگانے میں اپنا ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں. ان سے پوچھے کیا مشغول ہے، کہنے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے تو چلو سوچا کہ یہی کام کر لو. اس میں اپنا دل لگا دے رہتے ہیں، مشغولیت ہو جائے کچھ، دو تین دن، دو چار روز کی باہر، جیسے آہستہ آہستہ برف پڑنی شروع ہوتی ہے وہ پورا جو ہے نا چلا جاتا ہے، وہ مگر ٹائم تو کٹ جاتا ہے. اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس میں کیا مزہ آتا ہوگا؟ میرے دوستو اس میں بڑا مزہ ہے، بشرطے کہ تھوڑا سا اس کا مزہ لگ جائے بندے کو، ٹیسٹ بننا جس کو کہتے ہیں نا. اس ملک میں یہ چیز پہچاننا بہت آسان ہے کہ ٹیسٹ بلڈ نہیں ہوا ابھی. ایسی بہت سے امریکن کھانے جو یہاں کے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہم انڈین پاکستانیوں کو وہاں سے آنے کے بعد میں کھانا ٹائم لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بلڈ کرنے، چلتا ہی نہیں. حلال کی بات ہو رہی ہے، حرام کی تو ہو نہیں رہی، وہ ان کو کھائے نہیں جاتے. ہمارے کھانے یہاں کے بچوں کو نہیں کھائے جاتے. یہ کیا بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے قورمہ، یہ کیا بنایا ہوا ہے تم لوگوں کو کوفتے، تم لوگوں کو بریانی چاہیے، وہ بچوں کو کھایا نہیں جاتا یہاں کے. ان کو جنک فوڈ چاہیے، ایسی چیزیں چاہیے. ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے تو ٹیسٹ بلڈ کرنے کو ٹائم تو ضرور لگتا ہے، جیسے دنیاوی چیزوں میں لگتا ہے ایسے ہی اخروی چیزوں میں بھی ہے. لیکن اگر لگ جائے میرے دوستو فائدہ ہی فائدہ ہے. جی لگنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. نہ صرف جی لگنے کا یہ ذریعہ ہے، یہ غم غلط ہونے کا ذریعہ ہے. وجلاء همومي، یا اللہ قرآن پاک کو میرے غم اور رنج کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے، غم غلط ہونے کا. آدمی جب کسی چیز سے زیادہ شغف رکھتا ہے تو غم میں اور فکر میں اس چیز کے ساتھ مشغولیت اختیار کر لیتا ہے. جو لوگ اسموکنگ کرنے کے عادی ہیں، جب ان کو کوئی زیادہ ٹینشن کی چیز ہوگی، کوئی پریشانی کا مسئلہ پیش آئے گا تو اسموکنگ پہ ایک ڈبی پیتے تھے، اب چار چار ڈبی پی رہے ہیں. جن کو چائے کی عادت ہے وہ چائے پہ چائے، چونکہ غم کا مسئلہ آیا ہوا ہے، فکر کا مسئلہ آیا ہوا ہے. قرآن پاک کی خصوصیت یہ لکھی ہے کہ اس سے غم غلط ہوتا ہے، آدمی غم کو بھول جاتا ہے. آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وذہاب ہمی ونور بصری، میرے آنکھوں کا نور اس کو بنا دی، میرے غم کی غلط ہونے کا اس کو ذریعہ بنا دی، میرے جی کے لگنے کا اس کو ذریعہ بنا دیجئے. ربیع قلبی کا مطلب یہ جی لگنے کا، دل کی بہار ہے یہ، دل کی مشغولیت اسی میں. ایک صحابی ہیں غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں، ان کی شادی ہوئی. اپنی دلہن کے پاس گئے، वहां जाके सोचा कि अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान है कि शादी हो गई, एक नियमत अल्लाह पाक ने अता फरमा दी, दो रकात शुक्राना पढ़ लूं। उन्होंने शुक्राने के लिए मुख्तसर दो रकात पढ़ने के लिए नीयत बांधी। अब खुद उनको नहीं पता क्या हुआ, फजर की अजान हो गई। बहुत अजीब बात है ये, बहुत ही अजीब बात है सोचा जाए तो। और ऐसी भी बात नहीं कि वो खुद ही कोई कतराना चाह रहे थे, वो खुद ही कोई बहाना बनाना चाह रहे थे। फजर के वक्त में उन्होंने माजरत की कि मुझसे माफी चाहता हूं, मैं मेरे जहन में नहीं रही ये बात, माफी चाहता हूं कि मेरे जहन में नहीं रही। मैंने कुरान पाक जो पढ़ना शुरू किया तो जिन आयतों को, जो आयतें मेरी जुबान पर आई जिनका मैंने इंतखाब किया, उसमें जन्नत का जिक्र था, तो फिर मैं उसमें खो गया और पढ़ता ही गया। क्योंकि जब जिक्र है तो जरा तसलसल के साथ बहुत दूर तक है, कहेंगे मुझे ध्यान ही नहीं रहा इस बात का। और मुझे खुद ही ये ख्याल नहीं है कि इतनी देर हुई कैसे, ये इतनी देर तक मैंने नमाज पढ़ी मुझे याद नहीं, क्या मशगूलियत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उनका टेस्ट बिल्ड किया था, कैसा जौक बन गया था। ये भी एक जौक है, ये भी एक तफरी की चीज है मेरे दोस्त, तफरी की खातिर से नहीं, लेकिन ये मशगूलियत आदमी को हर तफरी से बेनियाज कर देती है। ये सबसे बेहतरीन तफरी है फारिग औकात में, कि आदमी कुरान पाक पढ़े, उसके मानी में गवासी करे, उसके अंदर जो गौर व फिक्र करने की चीजें हमसे मुताल्लिक हो सकती हैं उनमें गौर व फिक्र करे, हमसे मुताल्लिक हो सकती हैं जो, इसलिए अर्ज करता हूं कि कुछ चीजें हमसे मुताल्लिक गौर व फिक्र करने के लिए नहीं होती, हमारी इस्तेदाद में नहीं होती, जो है उसमें गौर व फिक्र। आमतौर पर वाकयात में, अल्लाह ताला की वहदानियत में, रसूल की रिसालत में, आखिरत की फिक्रों में, आखिरत की किस्सों में गौर व फिक्र का मैदान है। मसाइल हमारे लिए जरा मुश्किल होती है गौर व फिक्र, जिसमें गौर व फिक्र कर सकता है बंदा उसमें गौर व फिक्र करना। अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फालुहा, ये लोग कुरान पाक में तदब्बर नहीं करते, क्या इनके दिलों पे कुफल पड़े हुए हैं क्या। एक जगह पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब पड़ाव किया, या सरकार द्वार में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त शरीक थे सफर में या नहीं, एक सफर था हजरत साहबा का। रात में सोते हुए हर तरफ से दुश्मन का खतरा रहता था, वो सफर इस जमाने के सफर की तरह नहीं थे, वो दीन के लिए मेहनत करने के सफर चल रहे थे, उसमें मुखालिफतों का तूफान बरपा था, हर वक्त जान की माल की लगी रहती थी, खतरा लगा रहता था। तो दो सहाबा को रात में जागने के लिए मुकर्रर कर दिया गया कि भाई हम लोग आराम करेंगे, आप दोनों निगरानी कर लेना, जागते रहना कि कहीं कोई बात ना हो जाए। दोनों जागते रहे, फिर दोनों ने आपस में मशवरा किया कि दोनों के जागने से क्या फायदा, एक आदमी सो जाए एक आदमी जागता रहे, जब उसको नींद आए तो वो आराम कर ले, पहले वाले को उठा दे, कह लेंगे हाँ ये भी ठीक है, जिम्मेदारी हम दोनों की है, मैं जागता रहूंगा, फिर थोड़ी देर के बाद मैं सो जाऊंगा, तुम आप जाग लेना। एक को सुला दिया, दूसरे जागते रहे। उन्होंने सोचा कि खाली जाग के क्या करूं, जागना ही तो है, नमाज पढ़ लो। वो नमाज उन्होंने शुरू कर दी, नमाज शुरू कर दी तो दुश्मन तो ताक में था ही था, उसने जो झांके देखा तो कुछ लोग आराम कर रहे हैं, दो हैं जो निगरानी के वास्ते लगते हैं मुकर्रर किए गए हैं, उसमें से भी एक सो रहा है और एक हाथ बांधे हुए नमाज में मशगूल है। उसने ताक के जो तीर मारा वो आके इनको लग गया। थोड़ी देर के बाद उसने फिर दूसरा मारा, फिर दूसरा आके लग गया। जब खून ज्यादा बहने लगा और अंदाजा यह हुआ कि दुश्मन जो है कहीं जिस मकसद के लिए हमें निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था वही कहीं खामखा को दूसरों पर मुसीबत ना आ जाए, उन्होंने फौरन उठा दिया। तो उस सोने वाले बंदे ने कहा कि बंदे खुदा ये दो दो तीन तीन मार तुझे लगे हुए, पहले मार पर क्यों नहीं उठा दिया। तो कहने लगे इतना मजा आ रहा था कुरान शरीफ पढ़ने में, तबीयत ही नहीं चाह रही थी, इतना मजा आ रहा था कुरान शरीफ की तिलावत में कि तबीयत ही नहीं चाह रही थी और खून बहे जा रहा है। ऐसे जगहों पर बाद लोग मसले पेश किया करते हैं कि भाई वजू ही नहीं था उनका, नमाज ही टूट गई थी। ये मसलों की जगह नहीं होती, ये थोड़ी क्योंकि इनसे कह रहा है कि साहब तुम्हारी नमाज हुई क्या नहीं हुई, उनको भी पता है कि नमाज नहीं, जब कुरान शरीफ खून निकल गया था नमाज टूट गई। ठीक है टूट गई, जो तो उनको बाद में ही पता चला कि वो नमाज नहीं हुई जो पढ़ी थी मैंने, उस वक्त थोड़ी पता चल रहा था कोई। ये जगह मसलों की नहीं होती, बाद जगह जो है ना مسئلہ متعلق تو رہتا ہے لیکن صاحب معاملہ کو مسئلے سے بحث نہیں رہتی. وہ کہتا بعد میں جو ہوگا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا. پچنا کہتے ہیں علاج کے واسطے خون نکلوانے کو, اور آپ نے اس کو بہترین علاج قرار دیا ہے کہ فاسد خون جو ہے وہ نکلوا دیا جائے. اور پہلے زمانے میں خراب خون کا حصہ پہچاننے کے ماہرین ہوا کرتے تھے, پتا نہیں ان میں کیا ماہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین علاج بتایا ہے, اور جب آپ نے بہترین علاج بتایا تو اس میں جان ہے کچھ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ نہیں ہے اور آپ نے بتایا ہو. خیر خود آپ نے پچنا لگوایا, اس سے خون کھینچا جاتا ہے. پہلے زمانے میں اور تو ذرائع سورسز تھے نہیں, اس کے ماہرین ہوتے تھے. وہ سینگ میں سوراخ, جس میں سوراخ ڈال کے وہ سینگ کے اوپر رکھتے تھے, بکرے کی سینگ فلاں کسی بھی چیز کی سینگ وغیرہ لے کے اس کو کس انداز سے بنا لیتے تھے نہیں معلوم. پھر جب اس کو کھینچتے تھے تو اس میں خون آ جاتا تھا, تھوڑا بہت خون کھینچنے والے کو بھی لگ جاتا تھا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشے کی تعریف نہیں فرمائی, مگر علاج کو بہترین بتایا. وہ خون رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک صحابی کو کہا کہ اس کو ایک جگہ لے آ کے کہیں دفن کر کے آ جاؤ. وہ دیوار کے پیچھے گئے, گڑ 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 پورا پی لیا. سرکار کا خون ہے. کہیں گے کر دیا کام, کہیں گے ہاں کہاں, کہیں گے یہاں. ارے عجیب آدمی ہو. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم کو جہنم نہیں چھوئے گی, جس کے اندر میرا خون چلا جائے اس کو جہنم نہیں چھو سکتی. اب اعتراض کرنے والے کہ وہ تو ناپاک ہوتا ہے, اس کے اوپر اتنی بشارت کیسے مل گئی, وہ جائز کیسے ہو گیا, حضور نے اجازت کیسے دیتی. حضور نے اجازت کب دی تھی بھائی, حضور نے دی تھی اجازت. ہو ایک بات ہو گئی وہ, لیکن ہر چیز کی اپنی خصوصیت ہے. مسئلے کے اعتبار سے نہیں تھا وہ مسئلہ, لیکن انہوں نے اپنے پیٹ میں ڈال لیا, اور ان کی محبت کی بات تھی, وہ عظمت کی بات تھی. انہوں نے سوچا کہ نبی کا خون ہے, میں اس کو نہیں دفن کر سکتا, میرے حبیب کا, میں نے پی لیا. خون تو خون ہے, صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک بھی پی لیا, کیونکہ وہ بھی مبارک ہی تھا. نبی کے بول و براز ناپاک نہیں ہوتے. اب لوگ جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا, خشکے ہوتے ہیں نا, خشکے بغیر محبت کے جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کو خشکا کہتے ہیں, زاہد خشک, خشک علماء. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اصحاب قشر بولتے ہیں. اصحاب قشر کا مطلب چھلکے والے, ان کے پاس گودا نہیں ہوتا شریعت کا. ان کو بڑا یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ کیسا ہو گیا, یہ کیسا پی لیا. پر وہ مسئلہ نہیں ہوتا, وہ جائز نہیں بتایا ان کو, وہ صحیح نہیں تھا, منع ہی. ان کو کام دوسرا لگایا گیا تھا, ان سے محبت میں رہا نہیں گیا, وہ پی گئے کیا کر سکتے. بظاہر دیکھنے میں غلط کام تھا, لیکن وہ کتنا اچھا کام تھا اللہ کو پوچھو. جب اللہ کے پاس جائے گا بندہ, نبی کی محبت میں ایسا اس نے کیا ہے, پتا نہیں اس کے ساتھ کیا خاص معاملہ ہو, اللہ ہی جانتا ہے, وہ بندہ ہی جانتا ہے جس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا. تو یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ صحابی کو تیر لگ گئی, خون بہ رہا تھا. مسئلے متعلق نہیں ہو, مسئلہ متعلق تو ہوتا ہے لیکن مسئلے کوشچن ریز نہیں کیے جاتے. ایسے مسائل میں پوچھنے کی چیز نہیں ہوتی, چونکہ وہ صاحب معاملہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے, مغلوبیت میں ہے, غلبہ حال میں ہے. ان کو فکر ہی نہیں تھی اس بات کی, وہ قرآن پاک کی تلاوت میں تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو قرآن پاک میں کتنا مزہ ہے, آخر کوئی بات ہے جو وہ محسوس کرتے تھے. مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجوائے کرنے کے لیے بھی میرے دوستو دین کی لائن سے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی. زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں, ذکر کرنے میں. اگر کسی آدمی کو ذکر کی لذت, ذکر کی حلاوت مل جائے, اس سے آپ کہیں کہ زبان ذکر سے روک دو تو روکنا مشکل ہے, اس کے لیے روکا نہیں جاتا اس سے. کتنے لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں بزرگوں سے, کتابوں کے اندر ان کے حالات ہیں, کتاب طہارت خانے میں زبان سے ذکر کرنا منع ہے اور زبان رکتی نہیں, کیا کرنا ہے, پکڑ کے بیٹھے ہیں. لیکن دل نہیں رکتا. پھر علماء نے لکھا ہے کہ دل پہ پابندی ہے بھی نہیں, اور دل سے تو ذکر ہونا ہی چاہیے, چاہے استنجا خانے میں ہی کیوں نہ ہو. دل سے ذکر کرنے کی ممانعت نہیں ہے, زبان کو ہلانے کی ممانعت ہے کہ ناپاکی کی جگہ ہے. اب وہ پکڑے ہوئے بیٹھے, وہ اتنی عادی ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا کہ تمہاری زبان جو ہے وہ ذکر میں تازہ رہے. لا یزال لسانک کا رطبم من ذکر اللہ, گویا چو طرف سے ذکر جو ہے نا زبان کو لپتا ہوا رہے ہمیشہ. دستخانوں پہ آج کل اس کا بڑا رواج ہے کہ آلو ہیں یا جن لوگوں کو ہری مرچ کھانے کا شوق ہے یا کچھ اور اچار وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ رکھ دیتے ہیں باٹل کے اندر, اس کے اندر سرکہ ہے, وہ سرکے میں جو ہے وہ چیز پڑی ہوئی ہے, آلو پڑے ہوئے ہیں یا ہری مرچ پڑی ہوئی ہے, گاجر پڑے ہوئے ہیں اس میں ڈوبے ہوئے. تو زبان کو فرمایا گیا کہ یہ ایسے بھگوئی ہوئی ہے نا, جیسے یہ چیز بھگوئی ہوئی ہے, تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں ایسی ڈوبی ہوئی رہے. ظاہر ہے کہ جس آدمی کو اس کی مشق ہوگی, جو تھوڑا بہت اس کو کیا ہوگا, اس کی حلاوت اس کو لگی ہوگی, تو طہارت خانے میں اس کو مشکل تو پیش آئے گی, صحابہ کو مشکل پیش آتی تھی, بزرگان دین کو, اولیاء اللہ کو استنجا میں خاموش رہنا مشکل تھا. ہمیں عام وقت میں 10-5 منٹ اللہ کے ذکر کے لیے نکالنا مشکل ہے. کبھی تھوڑا وقت اللہ کے ذکر کے لیے نکال لیا کرو گے, ہم سے نہیں, کہاں سے ہوتا ہی نہیں, فرصت ہی نہیں. گھاس کاٹنے کو ٹائم ہے, برف صاف کرنے کو ٹائم ہے, کتا ٹہلانے کو ٹائم ہے, کتے بلی کو جو ہے نا غذا دینے کو وقت ہے, گھنٹوں جو ہے نا وہ مووی اس پہ کیا بولتے کمپیوٹر کے اوپر, ٹی وی کے پردے کے اوپر بہت سی چیزیں, بہت سے پروگرام دیکھتے بیٹھنے کو ٹائم ہے, بچوں کو گیم کھیلنے کو ٹائم ہے, بڈھوں کو گیم کھیلنے کو ٹائم ہے. آج کل تو گیم ویم کا ٹیسٹ ایسا ہو گیا ہے کہ نہ اس میں بچے ہیں نہ بڑے بڑے ہیں. خواتین کو, وہ بعض خواتین اصلاحی تعلق کے سلسلے میں کبھی خطوط لکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ گیم کھیلنے کی بڑا طبیعت چاہتی ہے, کیا مصروفیت ہے تو کہیں کہ گھنٹے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے گیم کھیلنے میں نکل جاتے, اور ماشاء اللہ بچے بھی بڑے ہیں, تو عجیب ذوق عجب بن گئے ہیں کہ گیم کھیل کھیل کے دل بہلایا جاتا ہے اس زمانے میں. بڑی عمر کے لوگ, پہلے تو کبھی گیم کھیلنے کا کوئی, اس قسم کی چیزیں کھیلنے کا بڑے لوگوں میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا. خیر, جی بہلانے کے لیے بہت سی مشغولیتیں آدمی کرتا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جی بہلانے کا انتظام شریعت مطہرہ نے جو کیا ہے تو مادی چیزوں میں بھی رکھا ہے, جیسے میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا, سیر و سیاحت کو منع نہیں کیا گیا, ٹہلنے کو منع نہیں کیا گیا, سینری دیکھنے کو منع نہیں کیا گیا, آثار قدیمہ کو, تاریخی چیزوں کو دیکھنے کو منع نہیں کیا گیا ہے, اچھے کھانے کو, اچھے پہننے کو, گھومنے پھرنے کو, ہوا خوری کو منع نہیں کیا گیا ہے. صرف اس میں شریعت کی کچھ حدود ہیں, اس کے ہی کچھ پہلو سنانا چاہ رہا تھا, یہ دوسرا پہلو نکل گیا. یہ بھی بہرحال ایک اہم چیز ہے کہ شریعت مطہرہ میں اعمال کی لائن سے ایک آدمی کو ذوق پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اگر ذوق بنانا چاہو گے تو بن جائے گا اس کا بھی, یہی میں کہہ رہا تھا کہ ٹیسٹ پر ہیں یہ چیزیں. اگر ذوق بنانا چاہے بندہ تو آرام سے ذوق بن سکتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق, اللہ کے ذکر کا ذوق, درود شریف کی کثرت کا ذوق, استغفار کا ذوق, خیر خیرات کا ذوق, اللہ کے راستے میں گھومنے پھرنے کا ذوق, جماعتوں میں جانے کا ذوق, بزرگوں کی خدمت میں اور ان کی صحبت میں پڑے رہنے کا ذوق, پڑھنے پڑھانے کا ذوق, بچوں کو تعلیم دینا, دین کے کاموں میں حصہ لینے کا مختلف اعتبارات سے ایک ذوق ہوتا ہے, یہ بھی اس میں بھی آدمی کا ٹائم کٹ جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت بن جاتی ہے, اللہ راضی ہو جاتے ہیں, عمل کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. کچھ ایسی چیزوں میں مشغولیت ہو جاتی ہے کہ بندہ مر بھی جاتا ہے وہ کام جاری رہتا ہے, اس کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے رہتے ہیں. حق تعالی شانہ اوقات کو صحیح گزارنے والا ہمیں بنا دے. جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ لوگ سنتیں پڑھ لی ہیں.